بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ کہ رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں، جس کا ذکر اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے اور ان پر سے احکام کے سنگین بوجھ اور قید و بند کو اٹھا دیتا ہے، پس جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کا احترام کیا، اس کی امداد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہی در حقیقت فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ آراف کی آیت 157 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے جواد رفیعی۔ اور سامعین اب اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام نیم نگاہ سماعت فرمائیں گے، جس میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی، جس میں آپ انٹرویو بھی سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام نیم نگاہ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت کے بعد ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام اسلام پلس آپ سماعت فرمائیں گے۔ سامن ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی یہ نشریات شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری آڈیو سروس کے تمام پروگرام لائف نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائف نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام نیم نگاہ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے پیش کیا جاتا ہے، جس میں آپ خبریں اور ہمارے نمائندوں کی رپورٹیں یا انٹرویو سماعت فرماتے ہیں۔ تو سامعین اب سے کچھ ہی دیر بعد ہم پروگرام نیم نگاہ میں خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجئے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی کا بیان، تہران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی واشنگٹن کی پالیسی شکست سے دوچار ہو گئی۔ ہندوستان کے کسانوں کا مطالبہ، قوانین کو واپس لینے کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی سیشن بلائے حکومت۔ اور پاکستان میں گلگت بلتستان کی نئی کابینہ کی تقریب حلف برداری کے موقع پر وزیراعظم پاکستان کا خطاب، اپوزیشن اتحاد اور قیادت پر شدید تنقید۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ تہران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی واشنگٹن کی پالیسی شکست سے دوچار ہو جانے کے بعد امریکہ کی نئی حکومت کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ ایرانی قوم کی استقامت کے مقابلے میں سر تسلیم خم کر دے۔ صدر مملکت نے کابینہ کے اجلاس میں اپنے خطاب میں کہا کہ امریکہ کی حکومت 2018 سے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں ایران مخالف قرارداد پیش کرنے کے مقصد کے حصول میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں کے دوران ایران کی حکومت نے ایسے حالات اور ایسی سیاسی طاقت پیدا کی ہے کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں امریکہ نے اپنی قرارداد تو پیش کی، مگر اسے ایک یا دو ووٹ سے زیادہ ووٹوں کی حمایت حاصل نہ ہو سکی، اور تمام بڑی طاقتوں، خواہ وہ یورپی یونین ہو یا روس اور چین، سب نے امریکہ کی ایران مخالف قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ قانونی کارروائی کے شعبے میں بھی ایران نے بین الاقوامی عدالت میں امریکہ کے خلاف جو مقدمہ دائر کیا اس میں ابتدائی طور پر کامیابی حاصل ہو چکی ہے، اور اس مقدمے کی پیروی بدستور جاری ہے جو اب آخری مرحلے میں ہے، اور امید ہے کہ اس مرحلے میں بھی ایران کو ہی کامیابی حاصل ہوگی۔ ایران کے صدر نے کہا کہ موجودہ حالات اس بات کا باعث بنے ہیں کہ ایران کی دفاعی طاقت ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط و مستحکم ہوئی ہے، اور گزشتہ 8 برس قبل کے مقابلے میں بحریہ کے شعبے میں، خاص طور سے بحری آبدوز، بحری جنگی کشتیوں، جنگی طیاروں، ہیلی کاپٹروں، میزائلوں اور اینٹی ایئرکرافٹ گنوں کی پیداوار میں بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے۔ اس درمیان صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے فلسطینی عوام سے یکجہتی کے عالمی دن کے مناسبت سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے نام اپنے ایک مراسلے میں عالمی برادری سے بچوں کے قاتل غاصب سے ان حکومت کے اقدامات کا مقابلہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ فلسطینی عوام سے یکجہتی کے عالمی دن کی مناسبت سے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے رکن ملکوں کے نمائندوں کی شرکت سے منگل کے روز ایک پروگرام منعقد ہوا. صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے نام ایک پیغام میں کہا ہے کہ 29 نومبر کی تاریخ غاصب سین حکومت کے ہاتھوں فلسطینی سرزمین پر 7 عشروں سے زیادہ عرصے سے غاصبانہ قبضے، فلسطینی عوام کے ختم نہ ہونے والے مصائب و آلام اور ان کے ساتھ کیے جانے والے ظلم و ناانصافی کی یاد دلاتی ہے. انہوں نے کہا کہ روز بروز حسین حکومت کی جارحانہ اور نسل پرستانہ پالیسیوں نیز جرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. صدر مملکت نے کہا کہ حسین حکومت کے غاصبانہ اور جارحانہ اقدامات سے نہ صرف یہ کہ مقبوضہ علاقوں کے حالات بدتر ہوں گے بلکہ ان سے علاقائی اور عالمی سطح پر سیکورٹی کے بہت زیادہ منفی نتائج بھی برآمد ہوں گے. ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران فلسطینی عوام اور حسین حکومت کی جارحیت اور قبضہ کرنے کی پالیسی کے خلاف ان کی قانونی استقامت کی ہماگیر حمایت جاری رکھنے پر زور دیتا ہے اور عالمی برادری سے اپیل کرتا ہے کہ وہ بچوں کی قاتل، انسانی حقوق کو پامال کرنے والی اور اقوام متحدہ کے متعدد قراردادوں کی خلاف ورزی کرنے والی حسینی حکومت کے اقدامات کے خلاف اٹھ کھڑی ہو. زرعی قوانین کی مخالفت میں احتجاج کر رہے کسانوں نے ہندوستان میں مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پارلیمنٹ کا خصوصی سیشن بلا کر قوانین کو واپس لے. اس کے علاوہ کسانوں نے 5 دسمبر کو ملکی احتجاج کی اپیل کی ہے. مرکزی حکومت کے زرعی قوانین کے خلاف چل رہا کسانوں کا آندولن بدھ کو بھی جاری رہا. کسانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت ان قوانین کو واپس لینے کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی سیشن بلائے. کرانتیکاری کسان یونین کے صدر درشن پال نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت زرعی قوانین کو واپس لینے کے لیے خصوصی پارلیمانی اجلاس طلب کرے. درشن پال نے کہا کہ ہم نے ہندوستانی کسان یونین کے نریش سنگھ ٹکیٹ سے بھی بات چیت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم اس جد و جہد میں ساتھ ہیں. درشن پال نے مزید کہا کہ ہم نے پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے کی طرح 5 دسمبر کو مودی حکومت اور کارپوریٹ گھرانوں کے خلاف احتجاج کرنے اور پتلے نظراتش کرنے کی اپیل کی ہے. اس سے قبل بھارتی کسان یونین کے ایک گروپ نے حکومت کو ان قوانین پر کھلی بحث کا چیلنج دیتے ہوئے بدھ کو کہا کہ حکومت نے ان قوانین کو لے کر کسانوں کے خدشات دور نہیں کیے تو تنظیموں سے منسلک کسان احتجاج کرنے کے لیے دہلی کوچ کریں گے. بھارتی کسان یونین رادھے گروپ کے کارکنان نے ضلع ہیڈ کوارٹر پر اپنے 10 نکاتی مطالبات کو لے کر احتجاج کیا. اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک میمورینڈم بھی ڈی ایم کو سونپا گیا. یونین کے قومی صدر رادھے لال یادو نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے کسانوں سے پوچھے بغیر کھیتی سے متعلق 3 ایسے قوانین پارلیمنٹ میں پاس کرا دیے جن سے کسانوں پر ہی سب سے زیادہ اثر پڑے گا. ہم حکومت کو ان قوانین پر کھلی بحث کا چیلنج کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت نے اگر ان قوانین سے متعلق کسانوں کی فکر اور خدشات کو دور نہیں کیا تو ہماری یونین سے منسلک کسان دہلی جا کر زبردست احتجاج کریں گے. ہندوستان میں اگرچہ اکتوبر کے مہینے کے مقابلے میں نومبر اور دسمبر میں کورونا کے معاملات میں کمی دیکھی جا رہی ہے، لیکن کورونا کے کیسز ابھی بھی یومیہ 40,000 کے قریب آ رہے ہیں، جس کے پیش نظر گجرات ہائی کورٹ نے ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا ہے. ہندوستان کے سرکاری خبر رساں ایجنسی سے مرکزی وزارت صحت کے حوالے سے خبر دی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 36,600 سے زائد کورونا کے نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جس کے نتیجے میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد تقریباً 95 لاکھ ہو گئی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں پورے ملک میں کورونا کے 501 مریض جان کی بازی ہار گئے اور یوں کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 1,38,000 تک پہنچ گئی ہے. ہندوستانی میڈیا نے وزارت صحت کے حوالے سے یہ بھی بتایا کہ جان لیوا اور مہلک ترین کورونا وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافے سے اس کی شرح بڑھ کر 94% سے زیادہ ہو گئی، جبکہ فعال کیسز کی شرح بھی 4.5% رہ گئی. مسلسل تیسرے دن بھی کورونا وائرس کے کیسز 40,000 سے کم رہے. کورونا وائرس کے نئے معاملات میں کمی کے باوجود ہندوستان کی بعض ریاستوں میں صورتحال بدستور تشویشناک ہے، اور اس کے پیش نظر گجرات ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو حکم دیا ہے کہ جو لوگ ماسک نہیں پہنتے انہیں COVID-19 سینٹر میں بھیج کر ان سے مریضوں کی خدمت لی جائے. گجرات ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں کہا کہ جو لوگ بغیر ماسک کے گھر سے باہر نکلیں ان کو COVID-19 کے سینٹر بھیج دیا جائے اور ان سے اس سینٹر میں کام لیا جائے. گجرات ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں کہا کہ ایسے لوگوں سے 10 روز تک روزانہ چار سے چھ گھنٹے کووڈ سینٹر میں کام لیا جائے. دوسری جانب دہلی کی حکومت نے بھی ماسک نہ پہننے والوں پر 2,000 روپے کا جرمانہ عائد کر دیا ہے. پاکستان میں کورونا کی صورتحال روز بروز تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اور مسلسل 2 روز سے اموات میں اچانک تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. پاکستانی میڈیا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں ریکارڈ 75 اموات ہوئی ہیں، جو اس عالمی وبا کی دوسری لہر کی شدت کو ظاہر کر رہی ہیں. پاکستان میں اس وقت کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 4,03,000 سے زیادہ ہو گئی، جن میں سے 3,45,000 صحت یاب ہو چکے ہیں، جو 85% سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ہونے والی اموات کی کل تعداد 8,100 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان میں کرونا کے مزید 2,829 کیسز سامنے آئے۔ اس درمیان وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے آئندہ ہفتے کو کرونا سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد کا ہفتہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ لوگ ماسک پہنے، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں اور ہجوم والی جگہوں پر جانے سے اجتناب کریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کے جلسوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ لوگ کرونا سے مر رہے ہیں لیکن پی ڈی ایم جلسے کر رہی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق گلگت بلتستان کے نو منتخب کابینہ کے ارکان کی تقریب حلف برداری کے بعد خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ پوری پی ڈی ایم مہم چلا رہی ہے، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن یہ لوگ جلسے کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ میں نواز شریف اور آصف زرداری کو گزشتہ 40 برسوں سے جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں کا جو انجام ہوا ہے وہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ گلگت بلتستان کے منتخب کابینہ ایک نئی روایت قائم کرے گی۔ عمران خان نے کہا کہ میں وہ وزیر اعظم ہوں کہ جس نے اس علاقے کو اس طرح سے دیکھا جیسا کسی دوسرے وزیر اعظم نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں احساس محرومی دور کرنے کے لیے ہم عبوری صوبائی حیثیت پر کام کریں گے۔ پاکستان کی فوج نے اعلان کیا کہ غاصب حسین حکومت کو ہرگز تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے اعلان کیا کہ پاکستانی فوج غاصب و خونخوار حسین حکومت کو تسلیم نہ کرنے کے حکومت اسلام آباد کے فیصلے کی حمایت کرتی ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے پاکستانی فوج کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے تمام قیاس آرائیوں کو مسترد بھی کیا۔ حالیہ ہفتوں کے دوران اس بات کی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ بیرونی دباؤ کی بنا پر پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے، مگر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور وزارت خارجہ نے صراحت کے ساتھ اعلان کیا کہ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ پاکستانی عوام نے بارہا احتجاجی مظاہرے کر کے مظلوم فلسطینیوں کا خون بہانے اور قتل عام کیے جانے کے غاصب حسین حکومت کے اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے ہمیشہ فلسطینی امنگوں کی بھرپور حمایت کا اعلان اور غاصب صہیونیوں سے اپنی نفرت و بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ حسین حکومت کے وزیر جنگ کی جانب سے اس غاصب حکومت کے پارلیمنٹ کی تحلیل کے اعلان سے نتن یاہو کی کابینہ کو ایک بار پھر شکست کا سامنا ہے۔ حسین حکومت کی i24 نیوز ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق بلو اینڈ وائٹ الائنس کے سربراہ اور حسین حکومت کے وزیر جنگ بینی گانٹس نے اپنے خطاب میں حسین حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو کو سخت ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ وہ بدھ کو کنیسٹ کی تحلیل کے حق میں ووٹ دیں گے۔ حسین حکومت کے وزیر جنگ نے زور دے کر کہا کہ نتن یاہو نے گزشتہ مہینوں کے دوران کئی بار وعدہ کیا کہ وہ بجٹ کو منظور کرا لیں گے، لیکن انہوں نے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا۔ غرب اردن کے علاقے میں سینی غاصبوں نے فلسطینی مزدوروں اور محنت کشوں پر بس چڑھا دی، جس میں ایک فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ صفا نیوز کی رپورٹ کے مطابق غرب اردن کے شہر بیت لحم کے شمالی علاقے کی چیک پوسٹ کے پاس فلسطینی مزدور روزگار پر جانے کے لیے جمع تھے کہ اتنے میں اسرائیل کی ایک بس نے ان کو کچل دیا۔ رشا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق غیر انسانی اقدام کے نتیجے میں کم سے کم ایک فلسطینی مزدور شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ مشرق یمن کے صوبہ المہرا میں جوانوں کے امور کے نمائندے بدر کلشات نے کہا ہے کہ ملک کے ایک ہوائی اڈے پر امریکی اور برطانوی فوجی موجود ہیں۔ بلقیس ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق بدر کلشات نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ الغیزہ ایئرپورٹ میں امریکی اور برطانوی فوجی موجود ہیں، اور یمن میں امریکی سفیر کرسٹوفر ہینزل نے ایئرپورٹ میں امریکی اور برطانوی فوجیوں کے اڈوں کا دورہ بھی کیا ہے۔ بدر کلشات نے یمن کے یوم آزادی کے موقع پر امریکی سفیر کے اس اقدام پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامن ایران کے عظیم ایٹمی سائنسداں شہید محسن فخریزادے کے دہشت گردانہ حملے میں قتل پر مغربی ملکوں نے اپنا دوہرا رویہ ظاہر کرتے ہوئے کھل کر اس بات کی مذمت نہیں کی۔ یورپی ملکوں کے اس دوہرے معیار کے تناظر میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار سید میسم حمادانی کہتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو ہم اس عظیم مسلمان دانشمند کی شہادت، جناب آغا فخری زادے کی شہادت کی مناسبت سے پوری امت اسلامی خصوصاً رہبر انقلاب اسلامی شہید کے خاندان اور ان کے عزیز و اقارب کو تسلیت عرض کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقتاً ایک بہت بڑا حادثہ ہے، اور جہاں تک ایران کی بات ہے تو ایران تو حتماً اس صحنے سے نقصان ایران کا ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں کہ اس سے بڑھ کر یہ عالم اسلام کا نقصان ہے اور امت اسلامی کا نقصان ہے کہ امت اسلامی اس عظیم دانشمند سے جو ہے وہ محروم ہوئی. جہاں تک بات آپ نے یورپی ممالک کی ہے تو ظاہر ہے اور مشخص ہے کہ یہ جتنے بھی سسٹمز جو موجود ہیں چاہے وہ یورپ میں ہو یا ہمارے نزدیکی ان عرب ممالک میں ہو یا امریکہ کی بات ہو یا صہیونی حکومت کی بات ہو, تو یہ سب جو ہے وہ ایسے نظام ہیں کہ جو اپنے مفادات کی خاطر اور اپنے شیطانی مفادات اگر کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ ان کی خاطر جو ہے وہ ہر چیز کو بہانہ بنا کر اور ہر چیز کا انہوں نے آپ کہہ لیں کہ اس سے سوء استفادے کرتے ہیں. مثلا یہی حقوق بشر کی بات ہے تو ان کو حقوق بشر جو ہے وہ بلکہ حقوق بشر تو اپنی جگہ حقوق حیوانات ان کو یاد آتے ہیں جب اگر کوئی یورپ میں یا مغرب میں یا وہاں پر کوئی اگر کوئی پرابلم ہو یا کوئی حد تک کسی حیوان کو بھی نقصان پہنچائے تو ان کو حقوق یاد آتے ہیں. لیکن یہی حقوق جو ہے وہ فلسطین کے اندر اگر مسلمان شہید ہو رہے ہوں تو یہ حقوق بھلا دیے جاتے ہیں. اگر اسلامی دنیا کے اندر اگر جہان اسلام کے اندر اتنے عظیم دانشمند جو ہیں ان کو اس طرح بے دردی کے ساتھ اتنی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح دن دہاڑے جو ہے وہ قتل کر دیں دہشت گردی کی اس واقعات میں, تو اس میں ان کو یہ حقوق جو ہے وہ بھول جاتے ہیں اور یہاں پر ان کو حقوق بشر نظر نہیں آتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جن مفادات کی خاطر جو ہے ان سب نعروں کا استفادہ کرتے ہیں وہ شیطانی مفادات ہیں کہ جن کو انہوں نے حاصل کرنا ہے اور ان کے حصول کے لیے وہ ان نعروں سے اور ان شعار سے جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں. یہاں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ خود امت اسلامی جو ہے وہ خود متحد ہو, بزرگان امت اسلامی علماء امت اسلامی جو ہیں وہ متحد ہوں, وہ اپنی درد کو خود سمجھیں, وہ اپنے مفادات کو خود سمجھیں, وہ اسلام کے مفادات کا دفاع کرنے کے لیے اکٹھے ہوں اور ایسی جو کٹ پتلیاں ہیں اور ایسے حکمران ہیں کہ جو دشمن کے اشاروں پہ ناچتے ہیں ان سے اپنی جان چھڑوائیں اور خود اپنے مفادات کا تحفظ کریں. ان سے آس لگا کر بیٹھنا اور ان نظاموں کی طرف دیکھنا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے, یہ صرف سراب ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اب ان کی حقیقت بہت اچھی طرح جو ہے وہ یہاں ہو چکی ہے تمام معاشروں کے اندر, خصوصاً مسلمان معاشروں کے اندر. آپ خصوصاً اسی فخری زادہ شہید کی سانحے کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ایک کھلی دہشت گردی ہے جس کو اقوام متحدہ نے اور جو بھی کوئی اگر بین الاقوامی قوانین یا حقوق کی بات کرے گا تو اس کے مطابق اگر کوئی دیکھے گا تو وہ اس کو کہے بغیر نہیں کہہ رہ سکتا کہ یہ جو ہے وہ ایک کھلی دہشت گردی ہے. تو لہٰذا جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں خود اپنے جو ہے وہ حقوق کا دفاع کرنا ہے اور خود اپنے مفادات کا خیال رکھنا ہوگا. خیبر انقلاب نے اور اسی طرح دیگر مسئولین نے ہمیشہ سے سوالے سے یہی موقف اپنایا ہے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا ہم تاریخ میں دیکھیں تو یہ جو سانحہ واقعہ ہوا ہے یہ تقریباً 10 سال کے عرصے کے بعد ہے کہ 10 سال قبل جو ہے اسی طرح ایران کے جو ایٹمی سائنسدان تھے یا جو فزکس سے مربوط ان کے دانشمند ہیں ان کی ٹارگیٹ کلنگ شروع ہوئی اور سال میں 2-2، 4-4 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے. اس وقت یہ ٹارگیٹ کلنگ اسی طرح رکی کہ جب اس کے مقابلے میں جواب دیا گیا. تو یہ جو چونکہ قوتیں ایسی ہیں, یہ چونکہ استکبار اور استعماری طاقتیں جو ہیں یہ ایسی قوتیں کہ ان کو اگر جواب نہ دیا جائے اور یہ اگر ان کے مفادات ان کی دنیا جو ہے اس کو اس کے لیے خطرہ یہ محسوس نہ کریں تو یہ اپنی شیطانی سازشوں سے باز نہیں آتے. اور اب پھر جب ایک دفعہ تقریباً اس 10 سال کے وقت کے بعد دوبارہ انہوں نے وہی روش اپنائی ہے کہ جو پہلے اپنا چکے تھے اور یہ بھی ان کی خام خیالی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید افراد کو شہید کر کے یا کچھ لوگوں کو ہم جو ہے وہ دہشت گردی کی ایسی کاروائیاں کر کے جو ہے اس میں ہمارے میں اسلام کو خصوصاً ایران کو جو ہے وہ دوبارہ اسی سطح پر لے جائیں گے کہ وہ ترقی کے راستے سے رک جائے اور یہاں پر ایسا کوئی پروجیکٹ کامیاب نہ ہو سکے کہ جس سے معاشرہ ترقی کر سکے. تو یہ ان کی خام خیالی ہے, یہ صرف افراد کی بات نہیں ہے. جب ٹیکنالوجی علم کسی ایک قوم کے پاس آ جاتا ہے تو پھر اس کو ان سے چھیننا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا. تو لہذا جو یہ جو رہبر انقلاب نے فرمایا یا دوسرے مسئولین نے بھی اس کے بارے میں بات کی, یہ اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ اگر اس کو دیکھا جائے کہ یہ قوتیں ایسی ہیں, یہ جو ہے وہ استکباری اور استعماری طاقتیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کی اپنی دنیاوی مفادات خطرے میں نہ پڑیں تو یہ اپنی شیطانی سازشوں سے باز نہیں آتے. تو لہذا یہ اسی طرف اشارہ ہے اور اس کا حتماً ان کو خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا.
اسی کے ساتھ ہی پروگرام نیم نگاہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
شکر خدا ہے لب پر میرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, نام نبی شام سویرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, نام نبی ہے شام سویرے, شکر خدا ہے لب پر میرے. عرش کا ہے وہ دل ہم پایا, عرش کا ہے وہ دل ہم پایا, اس پہ سنا کے جس میں ڈرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, نام نبی ہے شام سویرے, شکر خدا ہے لب پر میرے. شہر مدینے جاؤں آؤں, شہر مدینے جاؤں آؤں, چین نہ پاؤں پھر سے جاؤں, یوں ہی لگے تو عمر ہی پھیر, شکر خدا ہے لب پر میرے, نام نبی ہے شام سویرے, شکر.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. اور سامعین اب پیش خدمت ہے ہماری نشریات کا آخری پروگرام اسلام پلس. تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس, اور اس وقت کی نشریات سے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں.
یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نئے شروع ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام پلس کا آغاز کر رہے ہیں ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی مشہور اور معروف حدیث کے ساتھ۔ امام فرماتے ہیں کہ العامل علی غیر بصیرت کالسائر علی غیر الطریق، وہ انسان جو بصیرت کے بغیر عمل کرتا ہے، یعنی علم کے بغیر عمل کرتا ہے، اس کی مثال اسی انسان کی ہے کہ جو سفر تو کر رہا ہے لیکن غلط راستے پر سفر کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی اس کا سفر زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی وہ اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان کے پاس علم ہے، اگر انسان کے پاس آگاہی ہے، اگر انسان کے پاس اطلاع ہے، اگر انسان کے پاس بصیرت ہے، اس کے ساتھ جو وہ عمل کرے گا تبھی وہ صحیح منزل تک پہنچ سکتا ہے اور صحیح مقصد تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر غلط منزل پر، غلط راستے پر عمل کر رہا ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا، وہ ظاہر ہے اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو اسی لیے ناظرین، اگر ہم خداوند عالم کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم خداوند عالم کے حقیقی، یعنی سمجھ لیجئے مسلمان بننا چاہتے ہیں، حقیقی عبد بننا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اسلام کی ہمیں تعلیمات حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ ہمارا جو پروگرام ہے، یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس میں اسلامی معارف کے حوالے سے، اسلامی علوم کے حوالے سے جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں، ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اپنے پروگرام میں آپ کے سوالات کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم سوالات لے رہے ہیں، وہ قرآن کریم کے حوالے سے جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، یہ مسلم حیدر صاحب نے ہمیں آڈیو کی صورت میں بھیجا ہے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم مسلم حیدر صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم مولانا صاحب، میں مسلم حیدر منگلور اتراکھنڈ انڈیا سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، دارالحسرت اور یوم الحسرت میں کیا فرق ہے؟
آپ کا بہت مہم سوال ہے۔ یوم الحسرت اور دارالحسرت کے درمیان کیا فرق ہے؟ حسرت غفلت کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم فرمائے، وانذرہم یوم الحسرت، تم اس دن سے انہیں ڈراؤ کہ جو حسرت کا دن ہے۔ غفلت کی وجہ سے انسان جب اپنا سرمایہ کھو بیٹھتا ہے، اس سے فرصتیں نکل جاتی ہیں، تو اس کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا ہے سوائے اسی حسرت کھانے کے۔ یہ دار جو ہے دار العمر ہے، اور وہ دار دار الحسرت ہوگا۔ روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن موت کو ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اور پھر اس کو تمام خلائق کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد موت نہیں ہوگی، جو اہل بہشت ہوں گے ان کو بہشت میں ہمیشہ کے لیے، اور جو اہل جہنم ہوں گے ان کو جہنم میں رکھا جائے گا۔ اور یہ دونوں گروہ حسرت کھائیں گے۔ بہشتی کہیں گے کہ ہم نے زیادہ اعمال کیوں نہیں انجام دیے تاکہ ہم وہ مراتب پا سکتے، اور جہنمی کہیں گے کہ ہم وہ تدارک کیوں نہیں کر سکے تاکہ ہم بھی بہشت میں جا سکتے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ بدترین حسرت جو ہے وہ دو شخص کے لیے ہے، زیادہ حسرت دو شخص کے لیے ہے، ایک وہ شخص جو علم حاصل کر سکتا تھا اور وہ علم حاصل نہ کر سکے، دوسرا وہ شخص متعلم ہے کہ جس نے عمل کر کے جو تعلیم اس نے استاد سے سیکھی وہ کامیاب ہو گیا، اور معلم ہے جو حسرت کھائے گا جس نے اپنے اس بیانات پر عمل نہ کیا۔
ناظرین، بہت اہم مسئلہ ہے، انسان جو علم حاصل کرے اس کے اوپر اس کو عمل بھی کرنا چاہیے، ورنہ وہ علم اس کے کسی کام نہیں آتا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کا دوسرا سوال لے رہے ہیں، یہ ہمیں احمد رضا صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے، سوال ان کا بہت اہم ہے۔ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس آیہ شریفہ میں فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، اس میں فمن اعتدى سے مراد کیا ہے اور اس عذاب کے وعدے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو ہے قرآن کریم کی آیت کہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، اس کی تفسیر درواقع وہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر مل کر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
ہاں، یہ آیت کہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، یہ آیت اس آیہ کریمہ میں آئی ہے کہ جس آیہ کریمہ میں انسان کو شکار سے روکا گیا ہے، اور یہ اس وقت کے لیے روکا گیا ہے کہ جب انسان حالت احرام میں ہوتا ہے اور زمانے حج میں ہوتا ہے، تو اس وقت اگر وہ کسی شکار کو دیکھ لے تو اب ایسا نہیں اس کو شکار کرنے کے لیے دوڑ جائے، بلکہ اب خداوند عالم نے یہاں امتحان لیا ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فلہ عذاب الیم۔ اے صاحبان ایمان، جب خداوند عالم تم سے امتحان لے اس شکار کے بارے میں کہ جو زمانے حج اور حالت احرام میں تم دیکھو، تو پھر تمہیں اپنے امتحان میں کامیاب ہونا پڑے گا، یعنی جس شکار تک تم پہنچ جاؤ اس شکار سے رکنا پڑے گا، لیکن جو اس سے تجاوز کرے گا اس کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ اور اس کے لیے کیا عذاب علیم ہوگا؟ یعنی اس کو دیت بھی دینی پڑے گی، اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا، اور اسے سزا اور عذاب الہی سے بھی کا بھی مستحق ہونا پڑے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ حالت احرام اور حالت حج میں شکار سے رکے، اور حالت احرام اور حالت حج میں ہی مشغول رہے۔
ناظرین، یہ سوال بھی آپ نے دیکھا، بہت اہم سوال تھا، اور اسی طریقے سے اس کا جواب بھی بہت اچھے طریقے سے ہمارے مہمان نے یہاں پر دیا ہے۔ اب آپ نے چند منٹ میں قرآن کے کچھ علوم یہاں پر حاصل کیے، یہی ہے کہ مثلاً جتنے یعنی آپ کے ذہن میں رہے گا آپ کا شمار صاحبان علم میں ہوگا۔ ناظرین، یہاں پر اجازت دیجیے، یہ قرآن کا سلسلہ تھا، یہاں پر ہم اپنے سلسلے کو روکتے ہیں، مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ یہاں پر ہم جو سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں وہ عقائد کا سلسلہ ہے۔ عقائد کے حوالے سے آپ کے ماشاءاللہ بہت ہی اہم سوالات ہم تک پہنچے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے مہمان ان کے جوابات کیا دیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے علی محمد ملہ صاحب کا، جو ویڈیو کی صورت میں انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال ہم ان کی زبانی سنیں گے، اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم سوال بھی دیکھتے ہیں اور اس کا جواب بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں علی محمد ملا صاحب جامعہ علمہ میں رضا کا طالب علم ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ خلقت انسان کا مقصد کیا ہے؟
بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے کہ انسان کی خلقت کا ہدف اور مقصد کیا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے تفصیلی مطالب موجود ہیں، آیات اور احادیث نے بہت زیادہ اس موضوع پر تاکید فرمائی، اور ہر انسان کے لیے سوال روز روشن کی طرح آیا ہے کہ بالآخر اس کی خلقت کا مقصد کیا ہے۔ اس کے جواب میں یہ یوں عرض کروں گا کہ جب انسان، ایک خدا پرست انسان، ایک الہی انسان اپنے آپ کو مشاہدہ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ خدا نے مجھے اعضاء و جوارے سے نوازا ہے اور میرے ہر عضو کو ایک خاص مقصد کے تحت خلق کیا ہے۔ مثلا آنکھ کو خلق کیا ہے دیکھنے کے لیے، کان کو خلق کیا ہے سننے کے لیے، اسی طرح باقی اعضاء و جوارے، بس ہر انسان کا عضو کسی خاص مقصد کے تحت خلق ہوا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم انسان سے باہر کی دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز ایک خاص ہدف اور مقصد کے تحت خلق کی گئی ہے، اور خلق کرنے والی ذات چونکہ حکیم ہے اور اس کا کوئی فعل بھی بغیر ہدف اور مقصد کے نہیں ہوتا. جب ان دو باتوں کو ہم ملاتے ہیں تو اس کا ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسی مخلوق جو کائنات کی شاہکار مخلوق ہے, جو اشرف المخلوقات انسان ہے, اس کو یہ حکیم ذات خلق کرے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو. یقیناً انسان کی خلقت کا مقصد ہے, یہ پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے وہ مقصد کیا ہے, تو اس کے لیے قرآن آیات اور روایات سے واضح ہے کہ وہ مقصد یہ ہے کہ یہ انسان پروردگار کی معرفت حاصل کرے اور اس کی عبادت.
ناظرین, خداوند عالم نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ہم خداوند عالم کی معرفت حاصل کریں, اور معرفت اس لیے حاصل کریں تاکہ اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں, اور جب ہم اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے گی. ناظرین, اس کے بعد ہم ایک سوال اور عقائد کا لیتے ہیں. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے زعیم حیدر صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ انتظار کیا ہے اور اس کے صحیح معنی کیا ہیں, ہمارے لیے ذرا بیان کیجیے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا خادم حسین رضوی صاحب قبلہ, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
انتظار ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بہت ہی زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن جس طرح کہ آپ نے سوال فرمایا کہ حقیقی انتظار کیا ہے اور انتظار کا صحیح معنی کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہی عرض کر دینا کافی ہوگا کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے انتظار فقط دعا نہیں ہے, جس طرح کے بزرگان کا ارشادات موجود ہیں کہ فقط زبان سے دعا کر دینا امام کے ظہور کی دعا پڑھنا اچھا کام ہے لیکن کافی نہیں ہے, اور اس کی سفارش فقط دعا کی نہیں کی گئی ہے بلکہ انسان اپنی عملی طور پہ اپنے آپ کو ایسا سنوارے, ایسا بنائے کہ انسان اس لائق ہو جائے کہ ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو درک کر سکے, اس کو پا سکے, تو پھر ظہور کا اور انتظار کا معنی جو ہے درست سمجھ میں آتا ہے. اگر انتظار کو فقط اور فقط گھر میں بیٹھ کے نماز کے بعد یا مصلے میں یا کبھی نماز سے پہلے فقط دعا کر دی جائے لیکن اپنے اعمال کو, اپنی سیرت کو, اپنی رفتار کو, اپنی گفتار کو درست نہ بنایا جائے, شریعت کے مطابق نہ بنایا جائے, ایسا نہ بنایا جائے کہ جس کو دیکھ کے امام زمان فرمائے کہ یہ واقعی ہمارا شیعہ ہے, تو ہمارا انتظار جو ہے کامل نہیں ہوگا. ممکن انتظار ہو, درست بھی ہو, لیکن کامل مصداق انتظار کا اور صحیح مصداق انتظار کا نہیں کہلا پائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ انتظار کے صحیح معنوں کے لیے اپنی کوشش, اپنی تلاش کو, اپنی جدوجہد کو زیادہ کریں. امام کے ظہور کے لیے فقط انتظار کے لیے وہ دعا نہ کریں بلکہ دعا کے ساتھ اپنے عمل کو بھی جامع عمل پہنائیں. تو زندگی میں جب بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کا انتظار کرے, کوئی ہمارے گھر آ رہا ہو, ہم کسی کا انتظار کر رہے ہوں, اس کے آنے سے پہلے ہم جو ہے کچھ نہ کچھ تمہیدہ دیکھتے ہیں, گھر کی صفائی کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ چیزوں کی ملزومات کو مہیا کرتے ہیں. تو اسی طرح امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے پہلے بھی اپنے آپ کو آمادہ کریں, اپنی زندگی کو, اپنے گھر کو, اپنے افکار کو, اپنے علوم کو ایسا بنائیں کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ان سے راضی ہوں, اور یہ موقع بنے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور نزدیک سے نزدیک تر ہوتا جائے.
خداوند عالم جزائے خیر دے زعیم حیدر صاحب کو. بہت ہی اچھا سوال تھا ان کا کہ حقیقی معنی کیا ہے انتظار کے, اور ہمارے مہمان نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. واقعاً اگر ہم انتظار کے معنی سمجھ جائیں تو پھر ہم منتظر بن سکتے ہیں, اور اگر منتظر نہ بنے تو پھر ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, چونکہ ہم جس اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ ان کے چاہنے والوں میں کیا صفات ہونے چاہیے, ان کے منتظرین میں کیا صفات ہونے چاہیے, ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین, آپ ہمارے ساتھ رہیے, یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد اپنے پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہاں پر ہم احکام کا سلسلہ کر رہے ہیں. احکام کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے, کم از کم وہ احکام کے جو انسان کے لیے غالباً جن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور جو انسان کے پیش آتے ہیں ان کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے اور واجب ہے. تمام مراجع کرام کا یہ حکم ہے, اور معمولاً ہم اس پروگرام میں انہی احکام کے سوالات کو لے پاتے ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہے سب کے لیے. تو سب سے پہلا سوال جو ہم لے رہے ہیں یہ نجم الحسن صاحب نے بھیجا ہے ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سے, اور سوال ان کا بہت اچھا ہے. یہ نماز امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ جو نماز امیر المومنین علیہ السلام چار رکعت ہے, اس کو ہم ظہر یا عصر کی طرح ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں یا دو دو رکعت کر کے ہمیں ادا کرنی چاہیے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی, امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بجا لائے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ اس بچے کی طرح ہو جاتا ہے جو ابھی دنیا میں آیا ہے, اس طریقے سے ہو جاتا ہے اور اس کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعت ہے, ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ جتنی بھی مستحبی نمازیں ہیں, مثلا 4 رکعت ہیں, 6 رکعت ہیں, وہ معمولاً 2-2 رکعت کر کے ہیں. یعنی دو, یہ 4 رکعت جو نماز امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے 2 تشہد اور سلام کے ساتھ ہے, یعنی 2-2 رکعت کر کے نماز پڑھنی ہے, 4 رکعت ظہر اور عصر کی طرح نہیں پڑھنی ہے. لہذا اس بات کی طرف توجہ رہے کہ جتنی بھی مستحبی نمازیں ہیں معمولاً 2-2 رکعت کر کے ہیں, نماز امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی 2-2 رکعت کر کے ہے, ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد ہے, سورہ توحید ہے. اور روایت میں یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو شب جمعہ یا روز جمعہ ادا کیا جائے. بڑی تاکید اس کی ہے, انشاءاللہ المستعان اس کا اجر خداوند متعالیٰ عطا فرمائے گا.
ناظرین, یہ سوال بھی بہت اہم تھا اور اس کے بعد ہم ایک احکام کا سوال اور لے رہے ہیں. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے شہزادی بانو نے, انڈیا سے اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے, تو سوال ہم انہی کی زبان سے سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم, میں شہزادی بیگم بول رہی ہوں. میرا یہ سوال ہے, عورتوں کو موزوں کا پہننا ضروری ہے؟
دیکھیے, میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ موزوں کی کوئی موضوعیت نہیں ہے. وہ چیز جو اہم ہے عورتوں کے لیے وہ ہے اپنے جسم کا ڈھانپنا. عورتوں کے لیے واجب ہے, ضروری ہے کہ وہ اپنے جسموں کو چھپائیں. نماز کے اندر بھی واجب ہے اور نامحرم کے مقابلے میں بھی واجب ہے. البتہ دونوں میں فرق ہے. عورتوں کے لیے نماز میں پورے جسم کا چھپانا واجب ہے, سوائے چہرے کے جتنا وضو میں دھلا جاتا ہے, اور سوائے ہاتھ کی ہتھیلیوں کے گٹھوں تک, اور اسی طریقے سے پیر کو عورت کھول سکتی ہے ٹخنوں تک. لیکن نامحرم کے مقابلے میں جو پردہ ہے اس کے اندر عورتوں کے لیے واجب ہے کہ وہ ٹخنوں تک اپنے پیر کو بھی چھپائیں. اب یہ پیر کا چھپانا چاہے موزوں کے ذریعے سے ہو یا لمبی چادر کے ذریعے سے ہو, کوئی حرج نہیں ہے. اصل مقصد ہے پیروں کا نامحرم کے مقابلے میں چھپا ہونا. اگر یہ چھپانا نامحرم کے مقابلے میں پیروں کا عورت کے لیے موزوں کے ذریعے جو ہے میسر ہے تو موزہ پہننا واجب ہے, چادر کے ذریعے میسر ہے تو چادر پہننا واجب ہے, اور اگر عورت جوتوں کے ذریعے اپنے پیر کو نامحرم سے چھپا سکتی ہے تو جوتا ضروری ہے. تو اصل میں موزوں کا پہننا واجب نہیں ہے نامحرم کے مقابلے میں. وہ چیز اہم ہے جو میں نے بیان کی. وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے نامحرم کے مقابلے میں پیروں کا چھپانا. یہ پیروں کا چھپانا چاہے جوتے کے ذریعے ہو, موزے کے ذریعے ہو, لمبی چادر کے ذریعے ہو, تو کسی بھی ذریعے سے عورت اپنے پیر کو نامحرم کے مقابلے میں ڈھانپ سکتی ہے.
جی ناظرین, یہ سوال بہت اہم تھا یہ بھی, اور اسی طریقے سے ایک سوال ہمیں بھیجا ہے احکام کے سلسلے کا غلام حسین صاحب نے آڈیو کی صورت میں. ان کا سوال ہم انہی کی زبان سے سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہم اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں اور غلام حسین صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں.
السلام علیکم, میرا سوال ہے, جو معصومین سے منسوب نمازیں ہیں, نماز حاجات کے لیے, کیا ان نمازوں میں ہم جس معصوم سے نماز منسوب ہے اس سے حاجت طلب کرے یا باقی؟ آپ اس کے بارے میں وضاحت کیجیے تھوڑا سی.
جی, یہ جو ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز حاجت کی ترکیب بتائی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے جس امام سے یہ نماز منسوب ہے ہم ان سے جو ہے دعا مانگ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی حاجت ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ حاجت پوری ہو جائے تو طریقہ بیان کیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیے, یہ دعائیں پڑھیے, اس کے بعد پروردگار عالم سے دعا مانگیے, آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ امام سے دعا مانگ رہے ہیں. نہیں, امام نے کہا ہے کہ اگر حاجت پوری کرنی ہے جلدی, یعنی مطلوب تک تمہیں پہنچنا ہے تو دو رکعت نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد یہ دعائیں پڑھو اور پروردگار عالم سے دعا مانگو، انشاءاللہ المستعان حاجت پوری ہو جائے گی۔ بس یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ ہم امام سے دعا مانگتے ہیں، نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم خداوند متعال سے دعا مانگتے ہیں۔ البتہ ائمہ اہل حدیث علیہم الصلاۃ والسلام کے توسل سے، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے دعا مانگیں تو جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ اگر تمہیں دعا مانگنا ہے تو پہلے جو ہے تین مرتبہ درود پڑھو، پھر دعا مانگو، پھر درود پڑھو، تو انشاءاللہ المستعان جلدی دعا قبول ہو جائے گی۔
ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ اس حصے میں بھی ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے ہمارے ساتھ مل کر احکام کے سوالات بھی دیکھے، اسی طریقے سے ان کے جوابات بھی دیکھے۔ ناظرین، ہم یہیں پر آپ سے اجازت چاہیں گے کہ ایک مختصر سا ہم وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہو کے پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ہے جو بہت ہی اہم ہے، یہ اخلاق اور تربیت کا حصہ ہے۔ اس میں ہم سماجی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے اور معاشرتی حوالے سے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہمیں سوال بھیجا ہے ایک خاتون نے جن کا نام ہے مریم، انہوں نے فیس بک کے ذریعے میسج ہمیں بھیجا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا گھر کی صفائی ستھرائی میں فقط عورت کی ذمہ داری ہے، یعنی گھر کی جو صفائی ستھرائی ہوتی ہے کیا صرف یہ عورت کی ذمہ داری ہے، یا مرد بھی ذمہ دار ہے کہ وہ بھی خواتین کی مدد کرے؟ اس سلسلے میں ہمارا یہ جو اس سلسلے کا جواب دے رہی ہیں ہماری مہمان ہیں محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم اپنی مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی، بہت بہتر آپ کا سوال یہ کہ کیا مردوں کو بھی خواتین کے ساتھ گھر کی صفائی ستھرائی میں مدد کرنا چاہیے یا یہ صرف خواتین کی ذمہ داری ہے۔ عرض کروں آپ کی خدمت میں، نظافت و من الایمان صاحب، نظافت جو ہے، پاکیزگی جو ہے، صفائی ستھرائی جو ہے، وہ ایمان کا جز ہے۔ میں تو یہ کہوں گی کہ صاحب ایمان دونوں ہی کو ہونا چاہیے اور دونوں ہی کو اس کام میں یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ معمولاً اس کام کو جو ہے وہ خواتین ہی انجام دیتی ہیں ہمارے سماج کے اندر، اور خواتین ہی کی ذمہ داری سے سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر اس کام کو جو ہے مرد بھی اگر خواتین کے ساتھ کریں گے تو واقعاً وہ چیز زیادہ بہتر ہو جائے گی، کیونکہ ایک ہاتھ ایک ہوتا ہے، دو ہوتے ہیں، جہاں مل کر کام انجام پاتا ہے وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر خواتین کے ساتھ یہ اس کام میں مدد کریں گے تو وہ واقعی بنحو احسن انجام پائے گا وہ کام۔ اس لیے کہ ہم نے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مردوں کے لیے آر کا باعث ہو، ذلت کا باعث ہو، بلکہ یہ ہمارے آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہم نے دیکھا، خود مرسل اعظم کی زندگی میں دیکھا، مولا کائنات جیسی شخصیت کے جہاں ساری جنگوں کا سہرا جو ہے وہ آپ کے سر ہے، ساری جنگیں تقریباً آپ نے فتح کی، لیکن مولا کائنات کو جب ہم نے گھر کی زندگی میں دیکھا تو واقعاً وہ ایسے نظر آئے کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ مدد کرتے وہ گھر میں نظر آتے ہیں۔ بہت امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت ہے کہ مولا کائنات جو ہے وہ گھر میں لکڑیاں جمع کرتے تھے اور گھر کی صفائی اور ستھرائی کا کام انجام دیتے تھے، جبکہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ گھر میں کھانا پکانے کا کام انجام دیتی تھی۔ ایک خاص بات آخر میں یہ کہوں کہ اگر واقعی مرد حضرات تھوڑا سا بھی خواتین کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کر دیتے ہیں تو یقین کریں ایسی عزت اور احترام ایک خاتون کے دل میں اس وقت مرد کے لیے ایجاد ہوتا ہے جو واقعی شاید بہت سارے دوسرے کاموں سے ایجاد نہ ہو۔ اس کی نظر میں وہ مرد واقعا بہت ہی محترم ہو جاتا ہے اگر ایک یعنی تھوڑی سی بھی اگر گھر میں مدد کر دیتا ہے وہ۔
جی ناظرین، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، خالی صفائی ستھرائی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری جو یعنی زندگی کے امور ہیں، جو گھریلو زندگی گزرتی ہے، وہ اسی وقت کامیاب بن سکتی ہے جب ایک مرد بھی اپنی خاتون کے شانہ بشانہ رہے اور اس کی مدد کرے، اور ظاہر ہے ہدف یہی ہوتا ہے کہ زندگی کو بہتر بنایا جائے۔ ناظرین اجازت دیجیے ایک سوال اور لیتے ہیں اس سلسلے کا۔ سوال یہ ہے، محمد اسلم صاحب نے ہمیں بھیجا ہے واٹس ایپ کے ذریعے، سوال ہے کہ انسان کی خود سازی میں مشکلات اور سختیوں کا کیا کردار ہے؟ انسان کی زندگی میں جو مشکلات ہوتی ہیں یا جو سختیاں اس کے سامنے آتی ہیں تو یہ مشکلات اور سختیاں کیا کردار ادا کرتی ہیں انسان کی خود سازی میں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
مشکلات اور سختیاں یہ انسان کی خود سازی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، اسی لیے بندے مومن جب وہ مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، جب وہ مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، اس کے اوپر سختیاں آتی ہیں تو وہ انہیں اپنے لیے برا نہیں سمجھتا بلکہ انہی سختیوں کو اور انہی مصیبتوں کو وہ اپنے ارتقائی سفر کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، خوف کے ذریعے سے امتحان لیں گے، بھوک کے ذریعے سے امتحان لیں گے، مال کی کمی کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیں گے، پھلوں کی کمی کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیں گے۔ اور بندے مومن جب اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ارشاد ہوتا ہے، پیغمبر آپ ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ لہٰذا بندے مومن مشکلات کو، مصیبتوں کو اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور پروردگار عالم کی طرف سے در حقیقت بندے مومن کے اوپر ایک خاص رحمت ہے کہ جب اس کی وہ صلاحیتیں جو چھپی ہوئی صلاحیتیں تھیں، جو پوشیدہ صلاحیتیں تھیں، وہ ان مصیبتوں کے ذریعے سے سامنے آتی ہیں، اور بندے کا صبر سامنے آتا ہے، بندے کی استقامت سامنے آتی ہے۔ اور حدیث میں یہ فقرہ وارد ہوا ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، اس کی جان کے اوپر، اس کے مال کے اوپر، یا اس کی اولاد کے اوپر، وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، تو پروردگار عالم اس کا اجر یہ دے گا کہ یہ بندہ جب خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب آئے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کے نام اعمال میں کوئی برائی نہیں ہوگی، بلکہ یہ طیب و طاہر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔
ناظرین، بہت اچھی گفتگو کی اس سوال کے جواب میں بھی ہمارے مہمان نے، لیکن میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم خود اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو ناز اور نعم میں پلتے ہیں ان میں اتنی زیادہ قوت نہیں ہوتی، وہ مشکلات کا سامنا نہیں کر پاتے، لیکن وہ افراد جو سختیوں کو برداشت کرنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور جو بچے سختیوں میں زندگی گزارتے ہیں ان کی مثال ان محکم یعنی پہاڑوں کی ہوتی ہے جس کے لیے خود اماموں نے کہا ہے کہ لا تحرک العواصف، ان کو آندھیاں بھی ہلا نہیں سکتی۔ ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے، ہمارا سلسلہ یہیں پر رکتا ہے، اور اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں بھیجیے گا۔ ہمارا وقت اختتام کو پہنچا، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔Oh,